بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفسير جزء عمة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. یہ تفسیر ترجمہ اور شرح کا درس جاری ہے، اور پچھلے درس میں ہم سورۃ الانشقاق کی تفسیر پر پہنچے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر رکے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، الکادح هو الساعی بجد ونوع مشقت. کادح اسم فاعل ہے، کدح کرنے والا کون ہوتا ہے؟ هو الساعی، یہ وہ شخص جو سعی کرتا ہے، بجد ونوع مشقت، جو جد و جہد کرتا رہتا ہے، ایسی جد و جہد جس میں مشقت ہو. پچھلے درس میں اس سورت کے آغاز کے تعلق سے، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت، ان آیت کریمہ کا مختصر سی تفسیر بیان کی تھی، جس میں شیخ صاحب نے یہ بیان کیا کہ سمان کہ آسمان پھٹ جائے گا، اور آسمان کا پھٹ جانا، اس میں شگاف کا پڑ جانا حق رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آسمان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل فرض ہے، حق ہے مخلوق کا کہ جب خالق اسے کوئی حکم دے تو یہ مخلوق اگرچہ جماعت کیوں نہ ہو یا جمادات میں سے کیوں نہ ہو، تو اللہ کی فرما برداری کے سامنے سوائے تسلیم کے اور تعمیل کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو یہ سخت آسمان جب قیامت کے دن اس کا خاتمہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اے آسمان اب تو فنا ہو جا. تو آسمان جب فنا ہوگا تو اس میں شگاف پڑ جائے گا. اذا السماء فطرت، اذا السماء انشقت، اور زمین کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اے زمین تو اب سیدھی ہو جا، ہموار ہو جا. جو بھی اس زمین پر پہاڑ ہے یا جو بھی اس زمین پر وادیاں ہیں یا گہرائی ہیں یا گہرائیاں ہیں، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گی. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، امتداد سے سیدھا کر دیا جائے گا، کوئی اونچ نیچ باقی نہیں رہے گا. یہ کیوں کرے گی زمین؟ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، سمع اور طاعت ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی، فرما برداری ہے، اور زمین پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے. جمادات ہیں، آسمان بھی جمادات میں سے ہے، بہت بڑی عظیم مخلوقات میں سے. سب سے بڑی اور عظیم مخلوق کیا ہے؟ عرش ہے. عرش ہے، عرش کے بعد کرسی ہے، اور پھر آسمان ہے. تو ان مخلوقات کی عظمت ان کے صرف دیکھنے میں نہیں ہے کہ کتنی بڑی ہے یا سائز میں نہیں ہے، اصل عظمت ہے فرما برداری میں. پہلے دن سے لے کے آخری دن تک آسمان اور زمین نے فرما برداری ہی کی ہے، اور کچھ نہیں کیا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جب سیدھا کر دیا جائے گا تو جو کچھ اس زمین میں ہے وہ سب باہر نکل آئے گا، جو کچھ اس کے اندر ہے، سونا ہے، چاند، جو کچھ بھی ہے. عمومی طور، خصوصی طور پر مقصد ہے یہ مکلف انسان جو زمین میں دفن ہے قبروں میں، قبروں کے اندر، یہ نکل کے زمین کے اوپر آ جائیں گے. کیوں انسان نے نکلنا ہے زمین سے؟ حساب کے لیے. جس دن یہ آسمان، یہ آسمان نہ ہوگا یا زمین، یہ زمین نہ ہوگی، بدل دیے جائیں گے. الغرض، تو اب انسان کا کیا ہونے والا ہے؟ ہم قرآن جی کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، آسمان کا ذکر آ گیا، زمین کا ذکر بھی آ گیا، بیچ میں انسان کہاں ہے؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الانسان، اے انسان. اب انسان چونک جاتا ہے کہ اب کیا خبر آنے والی ہے. آسمان کا یہ اس طریقے سے خاتمہ ہوا، زمین کا خاتمہ اس طریقے سے ہوا، تو میرے ساتھ کیا ہونے والا؟ میں تو مکلف ہوں. یہ مکلف بھی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں زمین و آسمان کا. یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. یہ انسان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. شخص فرماتے ہیں، الکادح هو السعی بجد ونوع مشقت، جد جہد کرنے والا، مشقت کرنے والا، اس میں سعی کرنے والا. الی ربک یعنی انک تکدح کدحا یوصلک الی ربک. انسان جو بھی سعی کرتا ہے زندگی میں، وہ حقیقتاً چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اپنے رب کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ آگے بھیج رہا ہے اپنے رب کے لیے. یعنی شخص فرماتے ہیں، یعنی ان منتہا قدحک مہما کنت ینتہی الی اللہ. تمہاری قدح، تمہاری جد و جہد، تمہاری مشقت اس دنیا میں جیسے بھی ہو، اس کی انتہا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. یرحمک اللہ. کیوں؟ لأننا سنموت، کیونکہ یقیناً ہم نے قریب مرنا ہے. وإذا متنا رجعنا إلى الله عز وجل، اور جب ہم مر جائیں گے تو واپسی کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. تو ہمارے اعمال کس کی طرف ہیں؟ ہمارے جد و سعی کس کی طرف ہے؟ اللہ اکبر. فمهما عملت فإن المنتهى هو الله عز وجل. جتنا بھی کرنا ہے کر لو، انتہا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، سورة النجم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آیت نمبر 42 میں، وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، اور بے شک انتہا تے رب کی طرف ہے. وَلِهَذَا قَالَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا. اسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا ہے، كَادِحٌ، قَدْح کرنے والا، الى ربك، تمہارے رب کی طرف، قدحا، جیسا کہ قدح کرنے کا حق ہے. یہ صیغہ کون سا ہے قدحا؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل ہے، اسم ہے، کیا چیز ہے قدحا؟ قدحا فعل ہے، قدح تو فعل، قدحا تنوین ہے یار، اسم ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم تو ہے یار، کون سا اسم ہے؟ تو میں نے بتایا اسم ہے. دو اس کے نام ہیں، ہنٹ دے دوں، دو اس کے نام ہیں مختلف، ایک ہے اور دوسرا ہے، کیا ہو گیا؟ اچھا، سب سے اہم لفظ عربی گرامر میں کون سا ہوتا ہے؟ قدحن کیا ہے؟ سبحان اللہ. اور مصدر میں کیا ہوتا ہے؟ اس لفظ کی انتہا ہوتی ہے، اس کے بعد کی اور گنجائش نہیں کسی چیز کو سمانے کی. دوسرا نام کیا؟ مفعول مطلق بھی کہتے ہیں اسے. اچھا، شیخ صاحب فرماتے ہیں، حتی العاصی کادح قدحا، یہاں تک کہ جو نافرمان ہے، معصیت کرنے والا، وہ بھی قدح کرتا رہتا ہے. غایته اللہ عز و جل، اس کی انتہا بھی اللہ عز و جل ہے. یعنی وہ بھی نافرمانی کرتا رہتا ہے، اس کا خاتمہ جب ہوتا ہے تو حساب کے لیے اب رب سے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ نہیں، تو اس کے عمل کی انتہا کیا ہے؟ اللہ عز و جل. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 25 اور 26، بے شک ہمارے طرف ان کا واپس لوٹنا ہے اور ہمارے اوپر ہی ان کا حساب ہے. لكن الفرق بين المطيع والعاصي، لكن فرق ہے فرما بردار میں اور نافرمان میں، قد دونوں نے کیا ہے زندگی میں، 50 سال کی زندگی ہے، اس سے کم ہے اس سے زیادہ ہے، ہر انسان نے قد ہے، لیکن انسان پتھر کی طرح جامد نہیں ہے، صحیح تو کرنی ہے نا اس نے، یہ صحیح چاہے دنیا کے لیے یا دین کے لیے ہو، صحیح اس نے کرنی ہے، دین کے لیے حلال ہے حرام ہے صحیح تو کرے گا نا، حرام جو حرام کھاتے وہ بھی صحیح کر کے کھاتے ہیں، نہیں جد و جہد کرتے، کیا خیال ہے؟ چور جب چوری کرتا ہے کچھ کر کے کرتا ہے نا، ڈکیتی کرتا ہے کچھ کر کے کرتا ہے، صحیح تو کرتا ہے نا، فرما بردار جب نماز کی طرف جاتا ہے، جب انصاف کرتا ہے، جب حلال کمائی کے گھر سے نکلتا ہے تو وہ بھی صحیح کرتا ہے نا، جد و جہد کرتا ہے نا، قدح پہ دونوں کر رہے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے، دیکھیں ذرا، ان المطیع یعمل عملا یرضاه اللہ، فرق دیکھیں ذرا، جو فرما بردار ہے مطیع ہے وہ ایسا عمل کرتا ہے جس اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، ایسے عمل جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو، یہ مطیع کا عمل ہے، فرما بردار کا، ویصل به الى مرضات اللہ یوم القیامہ، اور اس عمل سے وہ کہاں پہنچے گا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف، اب اس کا رب اس سے راضی ہے. والعاصی نافرمان، معصیت کرنے والے، یعمل عملا یغضب اللہ عز وجل، عمل اس نے بھی کیا ہے لیکن کیسا عمل ہے؟ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. لیکن مع ذلك ينتهي الى الله عز وجل، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی انتہا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے عز وجل. اذا قوله یا ایها الانسان، تو اسے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد یا ایها الانسان یعم کل انسان مؤمن وکافر، یعم کل انسان مؤمن وکافر، یا ایها الانسان، الانسان جنس انسان، اس میں کون مراد ہے؟ دونوں، مومن بھی اور کافر بھی. انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، الفاء فملاقیہ میں یقول النحویون، عربی گرامر کے جو ماہرین ہیں، نحویون جمع نحوی کی ہے، انها تدل علی الترتیب والتعقیب، حرف الفاء کے دو فائدے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے، نحو کے اعتبار سے، اگر کسی جملے میں دو اسم کے بیچ میں فا کا لفظ آ جائے تو اس کا مطلب ہے دلالت کرتے ترتیب اور تعقیب پر، یعنی فانت ملاقیہ عن قرب، ترتیب کیا معنی؟ ایک پہلے پھر بعد میں، تعقیب تھوڑی وقفے کے بعد، ثم تھوڑی دیر کے بعد، واو میں یہ معنی ہے ہی نہیں، تین حرف ہیں حرف عطف میں سے، الواو والفاء وثم، ثم میں ترتیب بھی ہے اور وقفہ بھی ہے، وقفہ کتنا لمبا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن فا حرف الفاء میں ترتیب بھی ہے، تعقیب یعنی فوراً تھوڑی سی دیر کے بعد، اور حرف الواو میں ترتیب ہے ہی نہیں، یعنی فانت ملاقیہ عن قرب، یعنی عن قریب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے، اے انسان جو تم قدح کر رہے ہو، عن قریب تمہاری ملاقات تمہارے رب سے ہونے والی ہے. انما توعدون لآت، انعام 134 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ اب آنے والا ہے، وکل آت قریب، اور جو کچھ آنے والا ہے وہ قریب ہی ہوتا ہے. دوسری آیت کریمہ سورۃ الشورى 17 میں ارشاد باری تعالی، وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تو کیا جانے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت قریب ہو. واذا شئت ان يتبين لك ان ملاقات الرب عز وجل قریبۃ، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو مزید وضاحت کے ساتھ کہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی سے ملاقات قریب ہے، فانظر ما مضى من عمرك الان، بس یہ دیکھ لو تمہاری زندگی جو گزر چکی ہے کتنی گزر چکی ہے، اب تک دیکھ لو کیسا لگتا ہے، ہمارا بچپن یاد ہے ہمیں، اچھا جو زندگی ابھی تک گزری ہے کیا لگتا ہے ہمیں، بہت لمبا عرصہ یا بہت تھوڑا سا عرصہ؟ سبحان اللہ، تو ایسا فرماتے ہیں کہ ہم دن بدن اپنے رب کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور جو 40-50 سال زندگی گزر چکی ہے وہ ہمارے سامنے ایک لمحے کے برابر ہے، اور جو وقت باقی ہے وہ گزر وقت سے کم ہے یا زیادہ ہے. جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ظاہر ہے زندگی محدود ہے نا، موت کا وقت مقرر ہو چکا ہے. تو ایک ایک دن ہم موت کے قریب جا رہے ہیں دور ہو رہے ہیں. ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن کب شروع ہوتا ہے؟ پہلے دن سے. دنیا میں آئے کاؤنٹ ڈاؤن شروع، جب تک دنیا میں نہیں تو ابھی کاؤنٹ ڈاؤن شروع نہیں ہوا. سبحان اللہ. لو مضى لك 100 سنة، اگر تمہیں 100 سال گزر چکے ہیں اس دنیا میں، کنما هذه السنة ساعة واحدة، یہ سارے 100 سال جو گزر چکی ہیں وہ لگتا ہے کہ ایک گھنٹہ ہو. كل الذي مضى من اعمارنا كانه ساعة واحدة، یہ جتنا وقت گزر چکا ہماری زندگی میں یوں لگتا ہے کہ ایک گھڑی ہے، ایک گھنٹہ، ایک لمحہ ہے. اذن هو قریب، اس مطلب کیا ہوا کہ قریب ہے. ثم اذا مات الانسان، اچھا آپ دیکھیں زندگی تو ہم نے جی لی ہے اور جی بھی رہے ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ذرا برزخ میں دیکھیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ثم اذا مات الانسان، پھر جب انسان مر جاتا ہے، فالبرزخ الذي بين الحياه الدنيا والاخره، پھر برزخ کی زندگی جو دنیا کی زندگانی اور آخرت کی زندگانی کے بیچ میں ہے، قریب قریب کاللحظه، بہت قریب ہے، قریب ہے لمحے کے مانند، جیسے کہ لمحہ ہوتا ہے نا ایسے ہوتا ہے. اس کا ثبوت برزخ میں گئے تو نہیں، ہمیں کیا پتا برزخ میں کیا ہے. بڑی پیاری بات شیخ صاحب فرماتے ہیں والانسان اذا نام نوما هادئا، جب انسان سوتا ہے، ہم سب سوتے ہیں کہ نہیں، جب انسان سوتا ہے اور سکون والی نیند سے سوتا ہے، بے سکونی کی نیند بھی تو ہوتی ہے نا، جس میں انسان ڈسٹرب ہوتا ہے، نیند نہیں آ رہی ہوتی، آنکھیں لال ہوتی ہیں، سر میں درد ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، عجیب سی ایک اطمینان سکون والی نیند ہوتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں جب انسان سکون والی ہدوء والی نیند سوتا ہے، ولنقل نام 24 ساعة، چلو کہہ دیتے تھے کہ سکون والی 24 گھنٹے سوتا رہا مثال کے طور پہ، اگرچہ جائز نہیں کیونکہ نمازیں بھی ہوتی ہیں مسلمان پر، لیکن ایک مثال ہے، اگر انسان 24 گھنٹے بھی سوتا رہتا ہے لیکن سکون والی نیند، آرام والی نیند، وقام، اور پھر اسے جاگ آ جاتی ہے، فإنه يقدر النوم بدقيقة واحدة، تو سکون سے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے یوں لگتا ہے کہ ایک لمحے، ایک منٹ وہ سویا ہے. مع انه نام 24 ساعة، اگرچہ وہ 24 گھنٹے سو چکا ہے. فإذا كان هذا في مفارقة الروح في الحياة، اگر یہ حالت انسان کی جب سکون نیند میں سوتا ہے، دنیا میں جب روح اس کی زندگی میں جب انسان سوتا تو روح نکل جاتی ہے، کیسے اللہ اعلم، کیونکہ ایک نیند بھی، نیند کو بھی موت کہا گیا ہے. فرض صرف اتنا ہے کہ انسان جب حقیقت مر جاتا ہے تو روح واپس آ جاتی ہے، جو وہ نکل جاتی واپس نہیں آتی، جب انسان صبح جاگتا ہے تو پھر روح اس کی واپس آ جاتی ہے اور وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. تو نیند میں شیخ صاحب فرماتے ہیں جب اس دنیا میں نیند کی حالت میں، زندگی میں جب روح نیند کی حالت میں جسم سے الگ ہو جاتی ہے اور یہ وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے، فما بالك اذا كانت روح بعد خروجها من بدن مشغوله اما بعلم او بجحيم او جحيم، تو پھر جب روح جسم سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی اور مشغول ہو جائے گی، یا تو نعیم میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں جنت میں، او جحیم یا جحیم میں اللہ کے عذاب میں نعوذ باللہ، تو کیسا وقت گزرے گا؟ ستمر سنوات علی انسان کانہا لا شیء، وہاں وقت اعتبار ختم ہو جاتا ہے، بڑی تیزی سے وقت گزرتا ہے پتہ نہیں چلتا. لان امتداد الزمن فی حال یقظتنا ليس كامتداد الزمن فی حال نومنا، کیونکہ وقت کا تعین جو ہے اور مدت جو ہے ہمارے جاگنے میں اور سونے میں برابر نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ تو جینے مرنے میں کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. فالانسان المستيقظ من طلوع الشمس الى زوال الشمس يحس بان الوقت طويل، جو انسان صبح کے جاگتا ہے فجر سے لے کے زوال تک، ظہر تک، وقت کتنا لمبا لگتا ہے؟ بہت لمبا لگتا ہے کہ نہیں؟ لیکن لو کان نائما ما کان یشرک، اگر سو جاتا ہے تو وقت کیسے گزرتا ہے اس کا؟ ایک لمحہ، یوں سویا فجر کی نماز پڑھ کے اور کوئی کام نہیں ہے, آرام سے انہیں کرنا ہے. اسی جاگ آتی ہے زوال کے وقت, زہر سے زہر کے وقت. تو یہ لمحہ کیسے گزرتا ہے؟ اب جاگنے میں اور سونے میں, یہی زندگی ہے, یہی انسان ہے, دو مختلف صورتیں حالتیں ہیں. ایک حالت یقظا کی ہے, جاگنے کی, دوسری حالت سونے کی ہے. وقت ایک ہی ہے, اس میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوئی. لیکن اس انسان کے لیے کمی زیادتی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جاگ کی حالت میں اور نیند کی حالت میں وقت برابر نہیں ہوتا. والذی اماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ, پھر اس کی خبر بھی سن, جسے اللہ تعالیٰ نے 100 سال مار دیا, یعنی مر گیا 100 سال, پھر اسے اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا. سورۃ بقرہ میں جس کا قصہ موجود ہے, قال کم لبثت, قال لبثت یوما او بعض یوم. سورۃ بقرہ میں جب اللہ تعالیٰ نے اس نبی کا قصہ بیان کیا, جب ایک بستی سے گزرا اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا, ختم ہو چکی تھی, تو اس کے دل میں کہ یہ دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی مار دیا, 100 سال مار دیا. پھر اسے دوبارہ زندہ کیا. پھر جب دوبارہ زندہ کیا, سوال کیا گیا, کم لبثت, تمہیں اس دنیا سے گئے ہوئے یعنی موت میں کتنی عرصہ لگا, کتنی وقت لگا؟ قال لبثت یوما او بعض یوم, کہتے ایک دن, او بعض یوم, یہ ایک دن سے کم. سبحان اللہ, 100 سال ایک دن, یہ اس سے کم, یہ اس سے تھوڑا سا زیادہ. واصحاب الکہف, اصحاب الکہف کے قصے میں دیکھ لیں, لبثوا فی کہفہم کتنا, 1 سال, 100 سال, 300 سنین و 9 سنین, 309 سال. فلما بعثوا, جب انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا اس دنیا میں, اسی دنیا میں, قال بعضهم لبعض, ایک بعض بعض سے کہا, کم لبثتم, ارے تمہیں سوتے ہوئے اس کہف کے اندر, اس غار کے اندر کتنا وقت لگا, کتنا عرصہ گزرا؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم, ایک دن یا اس سے تھوڑا سا کم, او بعض یوم. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھیں, 100 سال جسے مارا پھر دوبارہ زندہ کیا, اس کا جواب بھی ایک, 309 سال جسے اللہ تعالیٰ نے سلا دیا اس دنیا میں, یعنی دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کا, پھر دوبارہ لفظ بعث کیا ہے, دوبارہ اس ان کے لیے بھی بعث, ان کے لیے بھی بعث, یعنی دوبارہ زندہ ہونا, دوبارہ دنیا میں آئے. 309 سال والے وہی جواب دیتے ہیں, یومن و بعض یوم. سبحان اللہ, وهذا يدل, شيخ صفر, وهذا يدل على ان الانسان يتعجب كيف تذهب السنوات على هؤلاء الاموات, سو تعجب ہوتا ہے کہ اتنی تیزی سے یہ سال مرنے والوں کے کیسے گزرتے ہیں. نقول نعم, حقیقت ہے یہ, بے شک ایسے وقت گزرے گا. السنوات ما كانها الا دقيقه واحده, الا دقيقه واحده, یہ جو سال ہیں جو گزر چکے ہیں, ہر سال ایک منٹ کے برابر ہوگا, یعنی 50 سال 50 منٹ مشکل سے. لأن حال الإنسان بعد أن تفارق الروح, أن تفارق الروح بدنه, سواء كان مفارق مفارقة كلية أو جزئية, غير حاله إذا كانت الروح في البدن. کیونکہ انسان کی روح بھی ہے, جسم بھی ہے. جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے, چاہے کلی طور پر جدا ہو یعنی موت سے, یا جزوی طور پر یعنی نیند کی حالت میں, تو انسان کی حالت دونوں یا تینوں صورتوں برابر نہیں ہوتی. تین کون سی صورتیں ہیں؟ انسان, بدن اور اس کے ساتھ اس کی روح, یعنی جاگنے کی حالت میں, زندہ انسان جاگنے کی حالت میں. دوسری صورت, زندہ انسان سونے کی حالت میں. تیسری صورت, مردہ انسان مرنے کے بعد. ان تینوں صورتوں میں, تینوں حالتوں میں وقت کا تعین برابر نہیں ہوتا, سبحان اللہ. فإذا كانت الروح في البدن يعاني من المشقة والمشاكل والهواجس والوساوس, أشياء تطيل عليه الزمن. جب انسان زندہ ہوتا ہے اور جاگ رہا ہوتا ہے, تو اس کی مشقتیں, مشکلات, وسوسے گھیر لیتے ہیں, اور ان کو جیسے وقت لمبا ہو جاتا ہے. لیکن فی النوم, لیکن نیند کی حالت میں, یتقلص الزمن کثیرا, نیند کی حالت میں، کیونکہ یہ چیزیں نہیں ہوتی، کیا مشقت ہوتی، کیا پھر وسوسے ہوتے اور کیا پھر پریشانی ہو، نیند میں کیا ہوتا ہے، سب کچھ اس میں سے کچھ نہیں ہوتا نا، تو وقت کم ہو جاتا ہے. وفی الموت یتقلص اکثر واکثر، اور موت کی حالت میں وقت اور سکڑ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے مزید. فہؤلاء الذین ماتوا منذ سنین طویلہ، بس یہ لوگ جو مر چکے ہیں لمبے سالوں سے، لمبے عرصے سے، کانہم لم یموتوا الا الیوم، تو یوں لگتا ہے جیسے کہ آج ہی مرے ہیں. فلو بعثوا وقیل لہم کم لبثتم، یعنی جو ہزار سال پہلے مرا ہے یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، اگر دوبارہ زندہ کیا جائے پھر یہ پوچھا جائے تمہیں کتنے عرصہ ہوا، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، جواب ایک ہی ہوگا سب کا، ایک دن یا اس سے کم. وهذه مساله قد يرد على الانسان فيها اشكال، یہ ایسا مسئلہ جس میں کوئی انسان، کسی انسان کو اشکال پیدا ہو سکتا ہے. ولكن لا اشكال في الموضوع مهما طالت مدة باهل القبور فانها قصيرة، لیکن اس موضوع میں اس اعتبار سے کوئی اشکال نہیں ہے کہ اہل قبور، جو لوگ قبروں کے اندر ہیں، ان کے جو وقت گزرے گا وہ کم وقت گزرے گا، تھوڑا سا وقت میں. ولہذا قال، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، فملاقیہ بالفاء الدالۃ علی الترتیب والتعقیب، اس لیے دیکھیں یہ سب جتنے بھی یہ پوری تشریح ہے یا تفسیر ہے، حرف الفاء کی ہے، یعنی تھوڑا سا وقت ہے، ثم ہوتا تو تب بھی تھوڑا سا لمبا ہو سکتا تھا، جب حرف الفاء ہے، ترتیب ہے، تعقیب ہے، انسان مر گیا، ہزار سال گزرے، فملاقیہ ثم نہیں ہے، ف تھوڑا سے عرصے کے بعد پھر اب رب سے ملاقات ہونی ہے، چاہے انسان یہ زندہ ہے جو پڑھ رہا ہے اس آیت کریمہ کو، اس کی زندگی جتنی بھی لمبی ہو، مرنے کے بعد فملاقیہ، سوال تو قبر میں شروع ہو جاتے ہیں نا، اور حساب میدان محشر میں، تو فملاقیہ تو یعنی فوراً تھوڑی سی وقفے، وقفہ کیا ہوتا ہے، برزخ ہے، کتنا تیزی سے گزرے گا، حرف الفاء ہے، سبحان اللہ، بالفاء الدالۃ علی الترتیب والتعقیب، وما اسرع وما اسرع ان تلاقی اللہ عز وجل، اور کتنی جلد ہی اللہ تعالی سے ملاقات ہونے والی ہے. ثم قسم اللہ عز وجل الناس عند ملاقاته تعالى الى قسمين، اب یہ تو یقین ہو گیا کہ ملاقات ہونی ہے، قدح کرنے والے سارے کے سارے جیسے بھی ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، اب رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وہ لفظ عمل کا ہے، قدح کا ہے، کیونکہ دار و مدار آخرت میں کی چیز پہ ہوتا ہے، اس عمل پہ ہی ہوتا ہے جس کی بنیاد ایمان ہے، علم ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اب اس ملاقات میں لوگوں کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، لوگوں کو دو قسموں میں بانٹ دیا ہے. منہم من یأخذ کتابہ بیمینہ، ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنی نام اعمال، کتاب نام اعمال دائیں ہاتھ سے لے گئے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ میزا الفضل کرم سے انہیں میں شامل کر دے. ومنهم من ياخذ كتابه من وراء ظهره، اور بعض ایسے لوگ ہیں جو دوسری قسم کے لوگ ہیں، جو اپنا نام اعمال، اپنی کتاب نام اعمال اپنے پیٹھ کے پیچھے لیں گے، وراء ظهره، ارشاد باری تعالی ہے، فاما من اوتي كتابه بيمينه، بس جسے اس کی کتاب اسے دائنے ہاتھ میں دی گئی، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، بس اس کا حساب کیسے ہوگا، آسان، يسير، حسابا يسيرا. لما ذكر ان الانسان كادح الى ربه كدحا، اي عامل بجد ونشاط، جب اللہ تعالی نے یہ ذکر فرمایا کہ بے شک انسان جد جہد کرتے ہوئے، یعنی عمل کرتے ہوئے اندر رب سے ملاقات کرنے کے لیے یہ عمل کرتا رہتا ہے، وان عمله هذا ينتهي الى الله عز وجل، اس کے عمل اللہ تعالی، اس کے عمل کی انتہا اللہ تعالی کی طرف ہے، كما قال الله تعالى، جزاك الله تعالى ارشاد، ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله، سوره هود 123 میں ارشاد باری تعالى ولله غيب السماوات والارض، الله تعالى ہی کے لیے غیب اسمان اور زمین کا، والیہ يرجع الامر كله، اور سارے کے سارے معاملات کا رجوع کس کی طرف ہے، اللہ تعالی کی طرف ہے، اسی کی طرف ہے. لما ذكر هذا قال، جب اللہ تعالی نے اس چیز کا ذکر کیا تو فرمایا، فاما من اوتي كتابه بيمينه، اشاره الى ان هؤلاء العاملين منهم من يؤتى كتابه بيمينه ومنهم من يؤتى كتابه من وراء ظهره، يعني شيخ صفر ماتے یہ اشارہ ہے کہ یہ جو قدح کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے لوگ ہیں، جد و جہد کرنے والے ہیں دنیا میں جو لوگ تھے، اب ان کی دو قسمیں ہو گئی ان کے عمل کی بنیاد پر، پہلے قسم کے یہ ایک قسم کے وہ لوگ جن کو نام اعمالوں کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور دوسری قسم کے وہ لوگ جن کو نام اعمالوں کے پیٹھ پیچھے دیا جائے گا۔ فاما من اوتی کتابہ و اوتیہ ہن فعل مبنی لمن مسمى فاعل، اوتیہ فعل مبنی المجهول ہے، اس کے دونوں مجهول بھی کہتے ہیں عربی گرما کے اعتبار سے، یا کون سا فعل، من لم يسمى فاعل، جس کا فاعل محذوف ہے، ذکر نہیں کیا گیا، اس کا فاعل معروف نہیں ہے۔ فمن الذي اوتيه، تو پھر کون دے گا جب پتہ تو نہیں ہے، دیا جائے گا، کون دینے والا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں يحتمل انه الملائكه، یہ احتمال ہے کہ فرشتے ہیں دینے والے، او غیر ذلك لا ندري، یوں کہ لوگوں بھی ہو سکتے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ المهم انه يعطى كتابه بيمينه اي يستلمه باليمنى، يعني اسے نام اعمال دیا جائے گا، خود نہیں لے گا، اس کی مرضی نہیں ہوگی۔ مطلب یہ پیغام ہے، آج دنیا میں ہماری مرضی ہے، قدح اپنی مرضی سے کرتے ہیں، فرما بردار نہ فرما اپنی مرضی سے کرتے ہیں، قیامت کے دن انہی اعمال، اسے کیا کہ کتاب کیا کہتے، اعمال نامہ، اعمال نامہ کیا ہوتا ہے، ہمارے اعمال اس میں درج ہیں، یہ قدح کہاں پہ ہے، اس کتاب میں درج ہے، جو قدح جو سعی دنیا میں کی تھی اب وہ ہمارا انتظار کرے، نام اعمال کی صورت میں اوتیا، ہمیں دیا جائے گا۔ کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ دائیں ہاتھ میں ملے نا، نافرمان کافر سب تمنا کریں گے اب دائیں ہاتھ میں کچھ مل جائے، تو اس وقت مرضی نہیں ہوگی، دیا جائے گا، کون دے گا اللہ اعلم، فرشتے ہو سکتے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اللہ اعلم، اس کے میں کوئی خبر نہیں ہے، لیکن یہ یقین ہے کہ دونوں ہاتھوں سے ایک ہاتھ میں ضرور دیا جائے گا۔ اور ہم لینے والے ضرور ہوں گے۔ فسوف يحاسب حسابا يسيرا اي يحاسبه الله تعالى باحصاء عمله عليه، جب اعمال نامہ دے دیا جائے گا۔ اب بات ہو رہی ہے پہلے قسم کے لوگوں کی جنہیں دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا گیا، اب اعمال نامہ تو مل گیا ان کو، اب کیا ہوگا، اعمال نامے کے بعد مرحلہ شروع ہوتا ہے حساب کا۔ حساب کیسے ہوگا؟ فسوف يحاسب حسابا يسيرا، تو اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا، حسابا يسيرا۔ يحاسب بھی کیا ہے؟ مجهول ہے، حساب کون لے گا؟ اللہ تعالیٰ لے گا یہاں پہ۔ ايحاسبه الله تعالى باحصاء عمله عليه، کیسے حساب ہوگا؟ حساب یسیر تو ہے، کیسے ہوگا؟ جو عمل ہو کر کے آیا ہے، سعی کر کے آیا ہے، وہ گن گن کے سامنے رکھ دیا جائے گا، لیکن حساب یسیر، لیکن آسان حساب ہے۔ لیس فی ای عسر، اس میں کوئی مشکل، کوئی سختی نہیں ہے۔ کما جاءت بذلک السنہ، جیسا کہ سنت میں، حدیث میں آیا ہے، ان اللہ عز و جل یخلو بعبده المؤمن، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے سے پردے میں الگ ہو جاتا ہے، یخلو یخلو سے کیا مراد ہے؟ الگ ہو جاتے ہیں اور پردے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے حساب لیتا ہے، حساب یسیر۔ کیسے ہوگا؟ وَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، اور اقرار کرایا جائے گا اس کے گناہوں کا۔ پھر مومن سے گناہ بھی ہوتے ہیں، ہاں گناہ ہوتے ہیں، مومن سے کیوں نہیں ہوتے، مومن کوئی فرشتہ، کوئی معصوم نہیں ہے، جن غلطی سے توبہ کر چکے اس کو تو معافی ہو گئی ہے، اور اگر وہ مر گیا اس کے کچھ گناہ باقی رہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں مل گیا ہے، اب حساب اس کا حساب یسیر ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ احصاء، احصاء کیا؟ کیونکہ جو گناہ باقی ہیں وہ گن گن کے بتائے جائیں گے، جب گناہ سامنے رکھ دیے جائیں گے، یہ مومن کیا کرے گا؟ انکار یا اقرار؟ اقرار کرے گا، ایک ہی گناہ کا اقرار کرے گا، سبحان اللہ۔ فیقول، عملت كذا عملت كذا عملت كذا، ويقر بذلك ولا ينكر. تمہیں یہ کیا تمہیں یہ کیا تمہیں یہ کیا، وہ اقرار کرتا رہے گا اور انکار نہیں کرے گا. فیقول اللہ تعالی، پھر اللہ تعالی فرمائے گا، قد سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم. اللہ اکبر. اے میرے بندے، دنیا میں نے ان گناہوں پر پردے ڈالے رکھا، کسی کو خبر نہیں تھی، اور آج میں ان گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہوں، معاف کر دی، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ کون سا حساب ہے؟ حساب یسیر. کس کا ہے؟ مومن کا ہے. اللہ اکبر. اچھا، بس ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، یہ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بحث اپنے فضل و کرم سے ہمیں انہی میں شامل کر دے. جانتا ہے کون ہے؟ کون بتائے گا جلدی سے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. جی نہیں نہیں شروع سے بتایا نا، شروع سے بتایا نا حدیث. جی یاد نہیں ہے، شاہد یاد ہے بس. چلو شاہد بتا دیتے ہیں. شاہد سے مراد یعنی وہ حصہ حدیث کا جس کا تعلق ہمارے سوال سے ہے. جی میں چار صفات پائی جائیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے. ہم الذین لا یتطیرون، بدشگونی نہیں کرتے. بدشگونی سے کیا مراد ہے؟ بدشگونی سے کیا مراد ہے؟ کالے بھی راستہ کاٹ دے تو مصیبت آئے گی. کوا گھر میں اوپر بیٹھا ہے، کوئی مصیبت، کینچی کھلی ہوئی ہے، اس کا کوئی اور معنی ہے؟ دائنے آنکھ میں خارش ہے، کھجلی ہے یا پھڑک رہی، اس کا اپنا معنی ہے. بائیں ہاتھ میں کوئی خارش ہو، اس کا اپنا معنی ہے. اگر انسان رک جاتا ہے، ان یعنی کال بھی راستہ کاٹ دیا، جا رہے رک گیا، وہ عمل نہیں کیا، یہ بدشگونی ہے. اور بدشگونی کیا ہے؟ الطیرہ تو شرک. چلو یہ تو تیارون نہیں کرتے، یہ پہلی صفت ہے، بدشگونی نہیں کرتے. دوسری لا یسترقون، رقیہ شرعی، دم جھاڑ پھونک طلب نہیں کرتے، کوئی اور کرتے ہیں، ان کی مرضی ہے. بیمار ہوتے ہیں، تکلیف ہوتے ہیں، خود رقیہ کرتے ہیں، شرعی قرآن مجید سے علاج کرتے ہیں، دم یا جھاڑ پھونک کرتے ہیں، لیکن کسی کے پاس جا کے خود طلب نہیں کرتے. اگر طلب کرنا حرام ہے؟ نہیں، جائز ہے. لیکن 70,000 میں سے، یا ان لوگوں سے نہیں ہوں گے، میں بتاتا ہوں کتنے تعداد ہیں ان کی آگے، تو ان میں سے نہیں ہوں گے جو بغیر حساب بغیر عذاب جنت میں جائیں گے. ان کی صفات خاص لوگ ہیں یہ، ٹھیک ہے نا. تو لا یتطیرون، بدشگونی سے بچے، زندگی ساری بچتے رہے. نمبر دو لا یسترقون، بیمار ہوتے تھے، تکلیف ہوتی تھی، خود رقیہ کرتے تھے، صبر کرتے تھے، علاج خود کرتے تھے، کسی اور کے پاس جا کے ان سے نہیں مانگتے تھے. صدق التوکل علی اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ پہ یقین و بھروسہ ہے. تیسرے نمبر پہ لا یکتوون، یعنی داغنے سے علاج نہیں کرواتے. پچھلے زمانے میں داغنے سے بھی لوہے کو، لوگ اس سلاخ کو تپا کر گرم کر کے جس میں کسی خاص چیزوں کو داغتے تھے علاج کے لیے، تو یہ مکروہ ہے، مکروہ ہے. تطیر حرام ہے، استرقاء جائز ہے، حرام جائز مکروہ بھی آ گیا، سبحان اللہ. کیا رہ گیا؟ واجب رہ گیا. وعلی ربہم یتوکلون، واجب ہے کہ نہیں؟ چاروں چیزیں مل گئی، ان کے اندر سارے صفات موجود ہیں. حرام سے خصوصی طور پر تطیر سے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا. استرقاء جو جائز ہے، طلب نہیں کرتے، خود بھروسہ اپنے رب پہ الحمدللہ مضبوط ہے، یقین ہے. یکتون، داغنے سے علاج نہیں کرتے کیونکہ مکروہ ہے. اور آخر میں وعلی ربی میں توکلون، اپنے رب پہ انہیں مکمل بھروسہ ہے. حدیث کی ابتدا کیسے ہوئی کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن اس سے پہلے بعض ایسے نبی آئیں گے جو جن کے ساتھ چند لوگ ہوں گے امت میں سے، بعض ایسے جن کے ساتھ ایک ہو، بعض ایسے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا. پھر مجھے سواد عظیم دکھا دیا گیا، تو میں نے یہ گمان کیا کہ میری امت ہے. مجھے یہ کہا گیا یہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے. پھر اس سے زیادہ سواد عظیم دکھا دے گا. پھر مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت ہے اور ان کے ساتھ 70,000 ایسے ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے. سیدنا عکاش بن بحث رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ میں ان میں شامل ہوں. کن میں؟ 70,000 میں. کون ہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی ہیں، تمنا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت منہم. وحی نازل ہوتی ہے، اے عکاشا تو انہی میں سے ہے. پھر جب دوسرے صحابہ کو پتہ چلا کہ بڑی خوشخبری کی بات ہو رہی ہے تو پھر کسی اور نے عرض کی، اے اللہ کے رسول میرے دعا کیجئے، تو آپ وسلم فرماتے سبق کبھی عکاشا، عکاشا نے سبقت دے دیا تجھ سے. عجب بات ہے کہ بعض انبیاء آئیں گے ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے یہ اتنا تک لکھ دیا ہے کہ نعوذ باللہ کہ بعض انبیاء اپنی دعوت میں ناکام ہو گئے، استغفر اللہ العظیم. اللہ کی قسم نبی کے بھی دعوت ناکام نہیں ہوتا، ناکام لوگ ہوئے جنہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا، دھتکارا ہے. نبی کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ انہیں کسی نے کہا کہ نبی کے ہاتھ میں کسی کے دل کو پھیرنا، سبحان اللہ. نبی نے اپنی دعوت اور تبلیغ میں کوئی کمی کی ہے؟ نہیں، واللہ کوئی کمی نہیں کی. جیسے اللہ نے حکم دیا بہترین طریقے سے اس حکم کو پہنچایا، پیغام کو پہنچایا، پیغمبر ہے، پیغام کو پہنچا دیا ہے. اور یہ بدعقید کے بعض لوگوں گندے ذہنوں میں اور کالے دلوں میں ہے کہ بعض انبیاء اپنی دعوت اور تبلیغ میں ناکام ہو گئے. اچھا، اگر نبی نعوذ باللہ ناکام ہو گئے تو پھر امت میں سے کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ کوئی ممکن ہے کیا؟ اگر پیغمبر اپنے پیغام پہنچانے میں ناکام ہو گئے، اس کے بعد کون ہے جو صحیح پیغام دے سکتا ہے؟ پھر تو دنیا کا خاتمہ. واللہ کوئی نبی ناکام نہیں ہوا. یہ عقیدہ ہے اہل سنت جماعت کا کہ انبیاء سارے کے سارے کامیاب ہیں. ناکام وہ ہے جو انبیاء کی دعوت کو دھتکارتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، وہ ناکام ہے. چاہے اقرب القریب کیوں ہو نبی کا، نبی کے سگے چاچے کو دیکھ لیں، ابو لہب کہاں ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب. ابو طالب کہاں ہے؟ جہنم میں سب سے کم ترین عذاب ایک شخص کو دیا جائے گا، دونوں پاؤں کے نیچے دو انگارے رکھ دیا جائیں گے جس سے اس کا دماغ ابل جائے گا. صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے. کون ہے یہ؟ ابو طالب. اقرب قریب، زندگی ساری دفاع کرتا رہا، لیکن جب نبی کی دعوت کو جھٹلایا ہے، یقینی ایمان نہیں لے کے آیا، تو انجام کیا ہوا؟ ناکامی یا کامیابی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت میں کوئی فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا. تو اس لیے انبیاء کی دعوت میں ہی کامیابی ہے واللہ. اور انبیاء کی دعوت بالکل واضح ہے، جس میں آپ کو نہ تو عقل کی ضرورت ہے، نہ منطق کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی پیر یا کسی ولی یا کسی فقیر کی ضرورت ہے جو آپ کو آ کے بتائے گا. واضح منہج ہے، واضح راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام صحابہ کرام کو پہنچایا اور سمجھا کے پہنچایا. صحابہ کرام نے سمجھا ہے اور اپنے شاگردوں کو جا کے سمجھایا ہے، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا ہے. یہ تین بہترین صدیہ ہیں. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ کامیاب ہے. اور ان کے ساتھ کون ہے؟ وان تبعهم باحسان الى یوم الدین. الغرض، واپس آتے ہیں. یہ متفق علیہ حدیث ہے، مسند احمد کی روایت میں. ہر ہزار کے ساتھ 70,000، سبحان اللہ. الغرض، یہ بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے واللہ، اور یہ خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، عقیدہ مضبوط رکھیں، منہج اپنا درست کر لیں، انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اور اتباع کو مضبوط کریں، صحابہ کرام کی سمجھ مطابق دین پہ عمل کریں، اور جو چار چیزیں حدیث میں جن کا ذکر ہے ان پہ عمل کریں. جس سے بچنا ہے بچیں، جس پہ عمل کرنا ہے کریں. نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے، غیر حساب ولا عذاب جنت میں داخلہ ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا شک ان هذا حساب يسير يظهر فيه منة الله على العبد. یہ حساب جو ہے کہ بندہ پردے میں عبد رب کے سامنے اپنے گناہوں کو اقرار کر رہا ہے، اقرار کروانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ بندہ اقرار کرنے والا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی جنت میں داخل کر دیتا ہے. یہ فرماتے ہوئے کہ اے میرے بندے، میرے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا، اور اب میں تو تیرے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ یسیر حساب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی منت اور احسان ظاہر ہوتا ہے اپنے بندے پر. وفرح بذلك واستبشاره، اور اس میں خوشی اور استبشار بھی اس میں شامل ہوتا ہے. والمحاسب له هو الله عز وجل، حساب لینے والا کون ہے؟ اللہ عز وجل ہے. كما قال تعالى، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، بے شک ہمارے طرف ہی ان کی واپسی ہے، اور پھر بے شک ہم نے ہی ہمارے اوپر ہی ان کا حساب ہے. سورۃ غاشیہ 25 اور 26. اچھا آگے، وانقلبوا الى اهلی مسرور، حساب یسیر تو ہو گیا لیکن ترتیب دیکھیں، قدح عمل ہے دنیا میں، نیک عمل ہے، صحیح عقیدہ توحید، اتباع سنت، صحیح منہج پر قائم رہا، فرما بردار رہا، کچھ گناہ سرزد ہو گئے، اللہ نے معاف کر دیے، نام عمل اس حساب سے پہلے مر گیا، قدح کے بعد فرما بردار تھا، صحیح عقیدہ تھا، صحیح منہج تھا، مر گیا، اس کے بعد دائیں عمل دائیں ہاتھ میں ملا، حساب یسیر لیا گیا، حساب یسیر، اس گناہ معاف کر دیے گئے، اب جنت میں داخل ہوا تو آگے کیا ہوگا؟ ارشاد باری تعالی، وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور اپنے اہل کی طرف لوٹے گا، کیسی حالت میں؟ خوشی 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 کی حالت میں، مسرورا، یعنی ینقلب من الحساب الی اہلہ فی الجنت مسرورا، یعنی ینقلب، واپس جانا، واپس کہاں، دنیا میں وہ آ سکتا ہے؟ دنیا تو گئی نا، اب اس کا گھر کہاں ہے اور کون سے اہل ہیں اس کے؟ گھر وہ نہ رہا، اہل وہ نہ رہے. اہل کون ہے؟ الحور العین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور احسان ہے. اب دنیا کا گھر جھوپڑی تھی، چھوٹا تھا، بڑا تھا، محل تھا، کچھ بھی تھا، دنیا کی اینٹوں سے بنا تھا یا دنیا کے سونے چاندی سے بنا تھا، اتنا ہو سکتا ہے؟ امیر سے امیر گھر کیا ہو سکتا ہے؟ بعض لوگوں نے باتھ رومز میں بھی اپنے جو شاورز وغیرہ وہ سونے کے لگائے ہوئے، دنیا کا سونا ہے. اب نہیں، جنت میں بھی سونا ہوتا ہے، جنت میں بھی چاندی ہوتی ہے، واللہ دنیا کے سونے چاندی سے بالکل الگ ہے. ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی. ہم تخیل کرتے ہیں کہ یار پیلا ہوگا اور اس میں سلور کلر ہوگا، تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا، نام سونا اور چاندی ہے. اب دیکھنا تو اللہ تعالیٰ بہتر جان دیکھنے میں کیا لگے، لیکن یہ یقین ہے ایسے دیکھے گا جیسے ہم نے کبھی دیکھا نہیں. فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنت میں کیا کچھ ہے؟ ہر وہ چیز ہے جو کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا. کیا سونا نہیں دیکھا ہم نے؟ چاند نہیں دیکھا؟ دنیا کا سونا چاندی ہے. سر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ جو کچھ جنت میں، جس کا ذکر کیا گیا، جو جنت دنیا میں موجود ہے، مشابہت صرف نام کی ہے، حقیقت کی مشابہت نہیں ہے. سیب ہے، دنیا میں سیب ہم کھاتے ہیں، ہمیں پتہ کہ سیب ہے، حقیقت کیا ہے، اس کا ٹیسٹ کیا ہے، رنگ کیسے ہوگا، اللہ اعلم. سبحان اللہ، دنیا میں ہر، جنت میں ہر وہ چیز موجود ہے جو کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ بھی کسی کان نے اس کی ڈسکرپشن کو سنا. اچھا ایسے ہوگی، ایسے ہوگی، یہ ہوگا، نہیں، کبھی کان نے بھی نہیں سنا. اچھا کوئی گمان تو کر سکتا ہے، فکشن کی طرف جا سکتا ہے، ایسے ہوگا سوچ، واللہ انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی. وہ اگر انسان کی سوچ جا سکتی دنیا میں جنت کی طرف، تو جنت کچھ حصہ تو مل گیا دنیا میں، چاہے سوچ کے اعتبار سے بھی، واللہ سوچ سے بھی انسان جنت کا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ وہ انعام اور احسان ہے جنت جو ہے. دنیا میں آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں نا، جس نے مثال کے طور پہ دنیا میں بہت سارے خوبصورت نظارے ہیں، خوبصورت جگہ ہیں، معروف کوئی جھیل ہے یا کوئی خاص جگہ ہے، انسان اگر گئے نہیں ہے، سوچ تو سکتا ہے نا، ارے نیلا آسمان ہوگا، سفید خوبصورت بادل ہوں گے، اس کے پیچھے برف والے پہاڑ ہوں گے، پھر خوبصورت سی جھیل ہوگی، دائیں طرف سبزہ ہوگا، بائیں طرف درخت ہوگا، پھر پھول ہوں گے، اس طرف یہ ہوگا، سوچ سکتا ہے نا انسان اگر جہاں کچھ نہیں دیکھا، اور اس کی تقریباً 40-50% قریب قریب ہوگا نا، خوبصورت نظارے میں کیا ہوتا ہے، نیلا آسمان ہوگا، بادل ہوں گے، زمین پہ ہریالی ہوگی، پھر درخت ہوں گے، پھول ہوں گے، پانی ہوگا، چشمہ ہوگا، یہ چیزیں ہوں گی کہ نہیں، یعنی کہیں پر پہنچا کہ نہیں پہنچا. اللہ کی قسم جنت میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس میں کیا ہے اور کیسے ہوگی، صرف نام سے واقفیت ہے بس. سبحان اللہ، واپس کیسے پلٹے گا؟ الی اہلہ، یعنی اہل اس کا گھر، اس کے پیرے سے انتظار کر رہے ہیں. یوں حساب دیا، جنت میں داخل ہوا، اچھا گھر کا راستہ کون بتائے گا؟ وہاں پہ جی پی ایس نہیں ہے نا، وہاں پہ بٹن دبائے اور پہنچ گئے، کیسے پتا چلے گا؟ واللہ جیسے کہ ہمیں اپنے گھر کا پتا ہے، اس سے بہتر جنتی کو اپنی جگہ کا پتا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. سبحان اللہ، یہ اگر گھر کا نہیں پتا تو پھر مسرور واپس کیسے پلٹے گا؟ خوشی خوشی کیسے پلٹے گا؟ پوچھے گئے میرا گھر کا پتہ ہے کہاں پہ، کس طرف مجھے جانا ہے، خوشی ادھوری ہو گئی نا، کمی ہو گئی نا، لیکن انسان کو پتا ہے کہ اس نے جانا کہاں ہے اور تیزی سے جائے گا، جو ہی جنت میں قدم رکھا فوراً گھر کی طرف چل پڑا بغیر کسی کے پوچھے، سبحان اللہ. یعنی سرور اور خوشی جو ہے اللہ تعالیٰ مکمل دیتا ہے جنت میں، دنیا میں خوشی ادھوری ہے. ایک خوشی، تھوڑی سی خوشی، تھوڑی سی اور غمی شامل ہو گئی، تھوڑی سی پریشانی شامل ہو گئی. سب سے بڑی خوشی آپ کی زندگی میں سوچ لیں آپ کبھی اگر آئی ہے یا آنے والی ہے، شادی مثال کے طور پہ سب سے بڑی خوشی شادی کی ہوتی ہے، ساتھی سارے ساتھی خوش ہیں، جن کی شادی وہ بھی خوش، جن کی نہیں وہ بھی انتظار میں ہے. یعنی سب سے خوشی، سب سے بڑی خوشی یہی ہوتی ہے جی جناب، جن کی شادی ہو چکی ہے. سب سے بڑی خوشی اگر اس وقت تھی تو تھوڑی سی پریشانی بھی تو تھی نا، کہ نئی رشتہ ہے، نئے لوگ ہیں، کیسے بیٹھوں گا، کیسے بات کروں، شرم، تھوڑی سی شرم، تھوڑی سی پھر خرچہ بھی پیچھے ہوتا ہے کہ اتنے خرچہ ہو گیا، اتنی ادھار لیا ہے، یہ کرنا ہے. اس خوشی میں کچھ شامل ہو گیا کہ نہیں، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے پریشانی آئی کہ نہیں آئی. سب سے بڑی خوشی میں اچھا بچہ پیدا ہوا، خوشی ہے الحمدللہ، بل دینے کہ نہیں ہاسپٹل کا پریشانی شامل ہو گئی کہ نہیں. اس کے بعد اس کی گھر میں لے کے آنا ہے، اس کی پھر جو خریداری کرنی ہے، اس کی جو شاپنگ کرنی ہے، اس کے لیے پھر جو کچھ تعلیم کے لیے. جیسے بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے خوشی بھی ہوتی ہے ساتھ، کچھ نہ کچھ پریشانی بھی ہوتی ہے. لیکن جنت میں کیا ہے، جب سے پلٹے گئے، جب سے جنت میں قدم رکھا ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. اور ایسی خوشیاں اللہ کی قسم غم کا ذرہ بھی نہیں ہے، پریشانی کا ذرہ بھی نہیں ہے. اچھا اب دیکھیں، ينقلب وينقلب الى اهله مسرورا، ينقلب من الحساب الى اهله في الجنه مسرورا، اي مسرور قلبي. سرور کہاں پہ ہوتا ہے؟ آنکھوں میں، کانوں میں، کس کہاں پہ ہوتا ہے؟ مسرور القلب، دل میں سرور ہے، سکون ہے، خوشی ہے. وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان اول زمره تدخل الجنه على صوره القمر، على صوره القمر ليله البدر. الله اكبر. اتفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سب سے پہلا ٹولہ جنت میں داخل ہوگا ان کی صفت کیسے ہوگی. اب دل میں تو سرور ہے نا، پتہ چل گیا ہے، اچھا چہرے کیسے ہوں گے؟ جب انسان دل میں سرور ہوتا ہے، خوشی ہوتا ہے، چہرے پہ اس کی رونق ہوتی ہے کہ نہیں، اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ کتنا سب سے جو پہلے لوگ جنت میں داخل، اچھا یہ بھی فرق ہے پہلے اور بعد میں آنے والوں کا، جو سب سے پہلا ٹولہ جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاند کی طرح ہوں گے، چودھویں کے چاند کی طرح ہوں گے. دیکھیں چودھویں کے چاند کیسے چمک رہا ہوتا ہے، دل میں سرور، چہرے پہ چمک، اور چودھویں کے چاند جیسی چمک، سبحان اللہ. ثم ہم بعد ذلك درجات، پھر اس کے بعد درجات ہیں، یعنی جنت کے ایک نیچے حصہ ہے، پھر اس کے اوپر ہے، پھر اس کے اوپر ہے، پھر اس کے اوپر. درجات پتہ ہے کتنی دور ہیں؟ کما بین السماء والارض، یعنی بات جنت میں دیکھیں گے جیسے ہم تاروں کو دیکھتے ہیں، ہمارے لیے جیسے دنیا میں تارے ہیں، جنتوں کے لیے بعد دوسرے جنت تاروں کو مانند ہوں گے، اتنی دور ہوں گے، وہ بھی جنت میں ہوں گے، سبحان اللہ. سب سے بلند مقام کون سا ہے؟ المقام المحمود، جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر اذان کے بعد. وهذا يدل على سرور القلب، اور اس سے دلالت ہوتی دل کی سرور کی، خوشی کی. لأن القلب إذا سر استنار الوجه، جب دل میں سرور ہوتا ہے تو چہرے پہ نور ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ دل میں سرور چہرے پہ نور ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے چودھویں کے چاند جیسے چہرے چمک رہے ہوں گے. اگلے درس ہے انشاءاللہ دوسرے قسم کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، کا ذکر کرتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.